الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ القمر کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں ایک ہی آیت کا مطالعہ کسی درجے میں ہو سکا تھا جس میں ذکر تھا کہ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ کہ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کچھ تفصیل سے ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے، تکذیب کے حوالے سے، خواہشات نفسانی کی پیروی کے حوالے سے، اور ہر کام اللہ کے ہاں وہ طے شدہ ہے کہ خاص وقت پر ہی اس کا ظہور ہوگا، اس پر تفصیلی پچھلی مرتبہ کلام ہوا. اگلی جو آیات ہیں ان میں قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے کہ سابقہ اقوام کا تذکرہ، کہ جن کے سامنے نشانیاں واضح تھیں، دلائل واضح تھے، پیغمبر کی تعلیم موجود تھی، مگر ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا، تو ان اقوام پر اللہ کا عذاب بھی آیا، اور بعد والوں کے لیے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر، سبق آموزی کے طور پر، نصیحت کے طور پر پیش فرماتا ہے. پھر ذکر ہے قیامت کے دن کا کہ جب پیشی ہونی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، البتہ وہ اربوں اور کھربوں کی تعداد ہوگی کثرت کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انداز اختیار فرمایا ہے. بہت بڑی تعداد میں یہ انسانیت کو اٹھایا جائے گا، یعنی سارے انسانوں کو، اور اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے گا. کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا، اس کا ذکر بھی نگلی آیات میں ہمارے سامنے آیا ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 4 سے آج کا مطالعہ آگے شروع بڑھا رہے ہیں. ارشاد ہوا اس مقام پر کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ گئیں جن میں عبرت کا سامان موجود ہے. یعنی جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کے سامنے نبی مکرم علیہ السلام یہ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، تو ان مخالفت کرنے والوں کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اگر ہم قرآن حکیم کے نزول کے 1400 برس کے بعد مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا، تو آج کے انسان کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان موجود ہے کہ یہ جو پچھلے واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرو. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود ہو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد ہو، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ کر دوسروں کو خاطر میں نہ لانے والی اقوام ہو، ذرا ان کے واقعات تو پڑھ لو. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، اسی طریقے پر فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، حامان ہے، قارون ہے، ان کے واقعات کو دیکھ لو. خدائی کے دعوے کرنے والے، پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے، پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا ہے. یہ موضوع مستقل موضوع قرآن حکیم کا، سابقہ واقعات سے عبرت دلانے کا. آگے شاد ہوا حکمتم بالغتم فما تغنی النذر، کامل حکمت کی، دانش مندی کی باتیں تو انہیں ڈرانے والوں نے فائدہ نہیں دیا. حکمتم بالغہ، کامل حکمت کی باتیں، اور یہ حکمت کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے عطا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات الحکیم بھی ہے، تو اس کے احکامات میں حکمت بھری ہوئی ہے، یا حکمتوں بھرے احکامات ہیں، اور ان میں مخلوق خدا کا ہی فائدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کی عقل کمزور ہے، اس کا علم محدود ہے، اس کی نگاہ بہت ہی لمیٹڈ اور محدود ہے، وہ احکام کی اور باتوں کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتا. البتہ جن بنیادی ایمانیات کا تقاضا اللہ کی وحی کی تعلیم کرتی ہے، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ وہ بنیادی ایمانیات ہیں جن کے لیے دلائل اس کائنات میں اور خود انسانوں کی جانوں کے اندر موجود ہیں. انسانوں کی جانوں میں موجود ہیں، کیا مطلب؟ انسان، ہم لوگ ہر نماز کی حرکت میں تلاوت کرتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے.
ہمارے باطن میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے. خاص طور پر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، الگ بات ہے کہ خود بھی بولتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے تو اندر سے جواب آتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے. جب اس کو پتا چلے میرے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ غلط بیانی کر کے مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اندر سے کیا جواب آتا ہے؟ یہ دھوکہ دینا غلط ہے، یہ جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ فراڈ کرنا غلط ہے. اسی طرح اپنی اولاد ہو اور اس سے بھرپور محنت کی ہو، ایگزامس کی، ہم نے بھی دن رات اس کے پیچھے ایک کیا ہو، اور اگر نمبر اچھے نہیں آتے تو مطمئن نہیں بیٹھتے. اگر سمپل کوئی چوتھی پانچویں کا بھی ایگزام ہوتا ہے اس کا، تو اس کے اسکول کے ٹیچر سے جا کے بحث کرتے ہیں اور پرنسپل سے جا کے بحث کرتے ہیں، اور اگر وہ بورڈ کا ایگزام ہو تو جا کے جو ہے وہ اسکروٹنی کے لیے پیسے بھی جمع کراتے ہیں اور چکر بھی لگاتے ہیں بورڈ آفس کے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ بھائی اس نے محنت کی ہے تو اس کی محنت کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے. یہ جو ہمارے اندر فطرت میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے، یہی آخرت کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس دنیا میں کئی مرتبہ جھوٹے، مکار، لٹیرے، بدماش، ڈاکو اور پوری قوم کو بھیج دینے والے مزے کر رہے ہیں، کوئی سزا ان کو نہیں مل رہی. کتنی فرما بردار ہیں، نیک ہیں اور اصول کے پابند ہیں، خدمت کرنے والے ہیں اور قوانین کی پاسداری کرنے والے بھی ہیں، مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے. تو کیا یہ نظام الٹپ ہے، ایسا ہی چلتا رہے گا؟ نہیں بھائی، جھوٹ غلط ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، سچ اچھا ہے اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے. مگر کئی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم مسلمان ہیں، سادہ سی بات سمجھ آ جائے گی. انبیاء اور رسول نے جو محنتیں کی ہیں، انبیاء اور رسول کا جو کردار رہا ہے، انبیاء اور رسول کی جو راہ خدا میں دین کی دعوت اور اس کے نظام کی جد و جہد کے لیے محنتیں رہی ہیں، کیا اس کا بدلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اسی طرح مجرمین ہیں، ظالمین ہیں، کیا ان کو بھرپور سزا دیا جانا اس دنیا میں ممکن ہے؟ ممکن نہیں. ایک بندہ قتل کرتا ہے، اسے قتل کر دیں گے اگر قانون نافذ ہو تو. ایک بندہ 100 کو قتل کرے گا، کیا کریں گے؟ 100 مرتبہ قتل کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. جتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، جتنے بچے یتیم ہو گئے، کون خود زیادہ بھگتے گا؟ تو یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے کہ اخلاقی اعتبار سے نتائج مکمل طور پر سامنے آ سکے. تو یہ ہمارا باطن، ہماری فطرت پکارتی ہے، تقاضا کرتی ہے، ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے. آپ اور میں مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ، مالک یوم الدین. عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حکمت بالغہ، بڑی حکمت بری باتیں ہیں، کامل دانش مندی کی باتیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پیغمبروں کے یہ واقعات یا ماضی کی اقوام کے واقعات، یہ بھی حکمت بھرا بیان ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. ہم نے سورہ نجم کا مطالعہ کیا، اس میں بھی ذکر آیا تھا، سورہ قمر میں بھی آئندہ ذکر آئے گا. اللہ کو اور آخرت کو نہ ماننے والے آخرت میں تو سزا پائیں گے ہی پائیں گے. دنیا میں جنہوں نے پیغمبروں کی اس دعوت کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد اور اقوام کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر کے ان کو سزائیں دیں. اور اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، یہ جو کل کی پیشی کے ماننے کا معاملہ، یہ برحق عقیدہ ہے. اس کا کچھ ظہور یعنی انکار کے روش کا نتیجہ دنیا میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. آگے شاد ہوا، فما تغنی نذر، بس نذر یعنی یہ جو انذار کی باتیں ہیں، ایک ترجمہ یہ کیا گیا، یہ جو ڈراوے کی باتیں ہیں، یہ پچھلی اقوام کا ذکر کر کے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ دھرم قسم کے لوگ اور تکبر تعصب جیسے مرض میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ، انہوں نے مان کر فائدہ نہ اٹھایا. اور نذر کا ایک ترجمہ نذیر کی جمع، یعنی ڈرانے والے، یعنی رسول جو اللہ کے عذاب سے لوگوں کو متوجہ کرتے اور ڈرایا کرتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ حکمت بالغتن، یہ کامل حکمت کی باتیں ہیں. فما تغنی نذر، بس یہ ڈرانے والوں نے ان کو نفع نہ دیا. نفع نہ دیا سے مراد کیا ہے؟ خود انہوں نے نفع اٹھانا نہیں چاہیا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر کی بات تو حکمت بھری ہوتی ہے، اللہ کی وحی کی تعلیم تو حکمت بھری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے طفیل تو اس نے قرآن عطا کیا ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی الفاظ سب کو یاد ہے نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا فرمایا. اللہ بھی رحمان ہے اور اس نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو یہ تو اس کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. اب جو خود ہی نہ مانے، خود ہی ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو جائے وہ ہے جس کو نصیحت سے فائدہ نہیں ملے گا. یہ نقطہ بھی جان لینا چاہیے, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت واضح فرمائی, قرآن فرماتا ہے سورہ دہر میں 29 پارے کے شروع میں, انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکروں و اما کفور, اب بندے پر ہے چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نا شکرا بنے, کیونکہ زندگی امتحان کے لیے, تو جو صلاحیت استعمال کرنا چاہے وہ کرے, جو خیر کے لیے استعمال کرنا چاہے گا ادھر ہی چلے گا, جو شر کے لیے استعمال کرنا چاہے گا وہ ادھر ہی چلے گا. جس بچے نے ایگزامس کی تیاری کرنی ہے کر لے, بہتر انداز سے 3 گھنٹے کا پیپر اٹیمپٹ کرے, اور جس نے رات کو بھی فلمیں دیکھنی ہے اور واٹس ایپ پر اور جناب سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرنا ہے, وہ ایگزامینیشن ہال میں اول تو پہنچے گا نہیں, پہنچے گا تو سو رہا ہوگا, سوتا ہی رہ جائے گا. اسی طریقے پر اللہ کا قانون ہدایت عموم کے اعتبار سے واضح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جہاں طلب ہوگی تڑپ ہوگی اللہ ہدایت عطا فرمائے گا, اور جہاں اللہ تعالی کی عطا کردہ اس صلاحیت کو بندہ جانتے بوجھتے فراموش کرے استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے گا. قرآن حکیم میں ہی ہے, سخت بات ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں ہے, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, پس جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ ہدایت کا ایک مرتبہ مل جانا کافی نہیں ہے, ہدایت در ہدایت, ہدایت پر مزید ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا تلاوت ہو رہی ہے, سورۃ الفاتحہ, اور کیا دعا ہو رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہدایت کیا ہے, سجھا دینا, سمجھا دینا, چلا دینا, اور انتہائی منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہاں ہم بیٹھے ہیں شادمان ٹاؤن کراچی کا علاقہ, کوئی ہم سے سخی حسن کا ایریا پوچھے یا آگے کسی اور علاقے کا پوچھے تو یہ شکل ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بتا دیں. ویسے آج کل تو سادہ جواب نوجوان دیں گے, بھائی لوکیشن دیکھ لو خود ہی جا کے پہنچ جاؤ, یہ بھی امکان ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ذرا سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سمجھا دیں, ہم ذرا باہر آ کر یا رائٹ لے لو, رائٹ لے لو, پھر لیفٹ چلے جانا, اور ایک ہے کہ اس کو انٹرٹین کریں اتنا کہ اپنے ساتھ گاڑی میں لے جا کر یا اس کے ساتھ جا کر وہاں تک پہنچا دیں. یہ سمجھانے کے لیے مفاہیم بیان ہو رہے ہیں. تو ہدایت کا ترجمہ سمجھا دینا, بلکہ اشارہ کر دینا, سمجھا دینا, سجھا دینا بھی ہے, اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی. ہم جو دعا کرتے ہیں نماز میں ہدایت کی, وہ کیا ہے, اللہ منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دے, اور وہ کیا ہے, اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یہ ہدایت کا انتہا کا معاملہ ہے. چنانچہ جنت والے, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے, جب وہ جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے تو ان کی زبان پر شکر کا یہ ترانہ ہوگا. سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں ذکر آتا ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, تمام شکر, تمام تعریف, تمام ثنا, تمام مدح اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس سے یہاں تک ہمیں ہدایت عطا فرما دی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. ہمارے ایک استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں, 2-3 مرتبہ یہاں تشریف بھی لائے ہیں, ماضی میں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے بھی. بڑی پیاری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں تلاوت کرتے, اس کی تعلیم ہمیں کس نے دی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن ان پر نازل ہوا ہم تک پہنچا, نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا, نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو انہوں نے جاری فرمایا, وغیرہ وغیرہ تفصیل ہمارے علم میں ہے. لیکن خود اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے ذریعے ہدایت ہم تک پہنچی, بلکہ یہاں تک قرآن کریم میں ہے سورہ شورا کی آخری آیت میں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے, ہدایت دے گا اللہ سبحانہ وتعالی, اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. وہ نبی علیہ السلام بھی جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں انہوں نے بھی کیا تلاوت کی, سورہ فاتحہ, اہدنا الصراط المستقیم, جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یہ راستہ, وہ بھی اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ مجھے اور آپ کو کتنے دل سے یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات کیا ہو رہی تھی، ان کو نذیر نے یعنی ان کو نذر نے، ڈرانے والوں نے نفع نہ دیا۔ پہلو سمجھنے کا یہ ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے خود ڈر حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی طلب و تڑپ ہی نہ رکھی۔ دو مثالیں بہت واضح ہیں، حضرت سلمان فارسی ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، فارس کے ہیں اور ان کے اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت کا، اہل بیت کا تصور بہت وسیع ہے، اہل تشیع کا معاملہ پانچ تک محدود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طریقے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور بہرحال وہ بھی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق اہل بیت میں اول ازواج شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں ذکر آتا ہے، وہاں ان کی زوج کا ذکر، ان کی زوجہ کا ذکر آیا، اہل بیت کے الفاظ آئے۔ سورۃ الاحزاب میں اہل بیت کے الفاظ آئے، وہاں ازواج مطہرات سے کلام ہو رہا ہے۔ تو اصولی طور پر جان لیجئے، قرآن حکیم کی روح سے اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات شامل، احادیث مبارکہ کے مطابق سیدنا علی بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی، سیدنا حسین بھی، سیدنا حسن بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل، اور ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو ہم اہل سنت اہل بیت کے حوالے سے زیادہ وسیع تصور رکھتے ہیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ دونوں کی روشنی میں۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی کا واقعہ اگر نہ پڑھا ہو تو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آج تو ہمارے بچے اسٹوریز پتہ نہیں کس کس کی پڑھ رہے ہیں، اور اب ان کے دماغوں میں کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے وہ زبانوں پر بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے اصل ہیروز تو یہ ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ فارس یعنی ایران میں، پرشیا میں تھے، وہاں آتش پرستی کا دورہ تھا، آگ کی پوجا پاٹھ کی جاتی تھی، فطرت سلامت تھی، دل نے قبول ہی نہ کیا۔ یہ کیا بات ہے، خدا آگ جلا تو بجھا بھی دیتے ہو، آگ بجھ بھی جاتی ہے اور اس کو تم خدا کا تصور دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بخمسا ہے، عجیب پریشانی، عجیب معاملہ۔ تو بہرحال دل نے اس بات کو قبول نہ کیا اور اس آبا یعنی باپ دادا کے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ اب خلجان ہے تو کیا اصل حقیقت ہے، اب تلاش میں ہیں۔ بھارت عیسائی راہب بھی موجود ہوں گے، کبھی ایک راہب یا پادری کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، ہوتے ہوتے آخری نے کہا کہ بھائی میرا علم تو بتاتا ہے آخری رسول کا ظہور اب ہوگا کھجور والی زمین میں، یہ مدینہ شریف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن پاک بھی واضح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 157 میں جو ذکر آتا ہے، الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 جو بتا رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور کی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آج ہم 14 صدیوں کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت موجود ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی، یہ تلاوت کی جائے گی تو یہ آیت موجود رہے گی۔ تو توجہ فرمائیے گا، قیامت تک چند وہ آیات جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات موجود ہیں، وہ بھی محفوظ رہیں گی قیامت تک تورات اور انجیل دونوں میں۔ یہ وہ میدان ہے جس کو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس دور میں شیخ احمد ریداد مرحوم نے اولاً بہت اس پر کام کیا پبلک لیول کے اوپر، ورنہ ہمارے مفسرین نے تو صدیوں سے ان آیات کو نقل کیا۔ آج بھی ہمارے ہاں جو ہمارے معروف مفسرین ماضی قریب کے ہیں، ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان میں انشاءاللہ تعالی وہ آیات ملیں گی جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ بہرحال تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری جو راہب تھا اس نے کہا اب لگتا ہے کہ وقت قریب ہے کہ آخری رسول کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان فارس کے تھے، عرب بھی نہیں ہیں، نان عرب ہیں، طلب و تڑب سچی ہے، اللہ نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے پاس پہنچا دیا، ایمان لے آئے، اور ایسا شان کا معاملہ کہ اہل بیت میں شمار ہو گئے۔ ابو لہب کون تھا؟ سگا چچا، قریش کا فرد، سردار بھی، خوبصورت بھی، مالدار بھی، نوکر چاکر والا بھی، وسائل سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ہے، پڑوسی ہے، عربی بھی خوب جانتا ہے، سمجھدار آدمی ہے، سردار ہے، لیکن دل کا سوئچ آف ہے. اور اندازہ کریں اس کی اپارچونیٹی کا لیول کیا ہے. اس کو قرآن سنایا جا رہا ہے جو عظیم ترین کلام ہے، اور خود سنانے والے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر اپارچونیٹی کیا ہو سکتی؟ داعی اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام خود سنا رہے اس کو قرآن. دل کا سوئچ کیا ہے؟ آف ہے. بدبخت ہوا، بدنصیب ہوا، دشمن بنا، اس کی بیوی بھی دشمن بنی، سورہ لہب کا نزول بھی ہو گیا. نقطہ کیا ہے؟ طلب و تڑپ سچی ہو تو اللہ فارس سے سلمان کو پہنچا دے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلب اور تڑپ سچی نہ ہو تو پڑوس میں بیٹھا ہے اور داعی اعظم اس کو قرآن سنا رہے، ہدایت نہیں ملی. سارا معاملہ بھائی اندر کی طلب و تڑپ کا ہے. اس طلب و تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت و پیارے انداز میں بیان فرمایا. یہ حدیث مبارک، حدیث قصی کئی مرتبہ بیان ہوئی، یہ ذکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، مفہوم میں بھی، اور یہ اس طلب و تڑپ کے اعتبار سے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قصی بخاری شریف میں ہے، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں ملے عالم اس کا ذکر کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ ہمارے لیے بھی ہے بھائی. یہ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو لہب کا ذکر آئے کہ اس نے کفر ہی کی رویش کو اختیار کیا، تو یہ سننے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے ان معاملات میں کچھ نہیں. طلب و تڑپ ہمارے اندر بھی ہوگی تو ہدایت پر ہدایت ملے گی. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جن لوگوں نے ہدایت کی رویش اختیار کی، آئے اللہ نے ان کو اور ہدایت عطا فرمائی اور ان کا مزید تقوی ان کو عطا فرمائی. یہ تو مستقل محنت کا معاملہ ہے. آج اگر فجر کی نماز مشکل لگ رہی ہے تو طلب تو پیدا کرو بھائی. یہ کیا طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ ادا ہی نہیں کرنی ہے فجر کی، سوتے ہی رہنا اس کے اندر، یہ کیا بات ہوئی؟ آج اگر طلب ہے ہر دوسرے تیسرے جمعے میں قرآن کے فہم کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو بس قرآن ہم نے رمضان شریف میں پڑھا اس کے بعد چھٹی ہو گئی، طلب تو پیدا کرو. طلب ہوگی تو اللہ آگے بڑھ کر مجھے اور آپ کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم چر کر آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی دوڑ کر آئے گا. فلاں دین کے حکم میں مشکل محسوس ہو رہی ہے، مشکل ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. وہ اعلیٰ کلی شعین قدیر ہے. ہمارے گھروں میں بیٹیاں بہنیں، سمجھائیں بتائیں ان کو، اگر ہماری کسی بہن اور بیٹی کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے پردے کے احکامات پر عمل کرنا، تو آج ہزاروں مثالیں اس کے سامنے موجود ہیں، 21ویں صدی عیسوی کی موجود ہیں، اور صرف کراچی ہی یا پاکستان کی نہیں، کرنے والیاں کینیڈا میں بھی پردہ کرتی ہیں، انگلینڈ میں بھی پردہ کرتی ہیں، اور جناب امریکہ میں بھی پردہ کر لیتی ہیں، فرانس جیسے ملک میں بھی کر لیتی ہیں، اور نقاب بھی کر لے رہی جب ان کو جرمانہ پے کرنا پڑا تھا. ہاں وہ اب تو مردوں کو بھی نقاب کرنا پڑ گیا ہے. تو کسی مسلمان بچی نے پورا حجاب لیا، یعنی سر کور کیا، پورا عبایا پہنا، اور پرانی بات ہے، اور اس نے چہرے پہ لگایا میڈیکل ماسک، اور اس پہ کسی نے تبصرہ ہمارے سے کہا کہ روک سکتے ہو تو روک لو. کیا میڈیکل ماسک کو روکا جائے گا؟ نہیں روکا جائے گا. تو وے دیر از اے ول، اس مسلمان بچی نے میڈیکل ماسک پہنا، نقاب کرنا شروع کر دیا. مقصد تو پورا ہو گیا نا، اس نے نیت کیوں کہ مجھے حجاب کرنا ہے اور مجھے نقاب کرنا ہے، چلو میڈیکل ماسک ہی اویلیبل ہو گیا تو کیا ہوا. تو یہ میں نے مثال آپ کو دینا چاہیے، سود کے بغیر گزارا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کسی شے کو حرام قرار دے دے اور بندہ کھڑا ہو کر کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، غلط بات ہے. یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونے والی بات ہے. لیکن دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے تو کچھ کاروباری حضرات بھی مل جائیں گے جو ایک روپیہ سود میں ملوث نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کر رہا. کیا کرے جناب، یہ تک عورت کی پکچر نہیں دکھائیں گے، ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اپنے دائیں بائیں نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، ماشاءاللہ کچھ کاروبار کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ عطا بھی کر رہا ہے، مگر وہ کسی خاتون کی پکچر نہیں دکھاتے اس کے اندر. کیا مسئلہ ہے؟ مطلب خواتین نے کہا نا، دیندار خواتین نے، کپڑا بیچو نا بھائی، کپڑا بیچو، جسم تو نہ بیچو، کپڑا دکھا دو جتنا اچھا دکھانا ہے، اس کا فیبرک دکھا دو، گرافکس کا جتنا کام کروانے کروا لو، کرنے والے کر رہے. لیکن یہ کیا کہ عورت کو جب تک نہیں دکھائیں گے ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا. تو استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر کہ وہ رازق ہے، عورت پر کہ وہ دے گی، یا اس کو دکھاؤں گا تو رزق ملے گا مجھے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. تو یہ عورت یا یہ ایڈورٹیزمنٹ یا یہ اوریانی کے ساتھ کسی خاتون کو دکھانا, کیا یہ اس پر توکل ہے؟ تو ایمان کا دعویٰ کس چیز کا پھر ہمارا؟ استغفر اللہ. تو کمی کو تائیے تو اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑا, اللہ کہتے تو چل کر ہمیں دوڑ کر آؤں گا تیری طرف. یہ ہے وہ بات کہ یہ جو ذکر آیا تھا کہ فما تغنی النذر, کہ انہیں ڈرانے والوں نے نفع نہیں دیا. لیکن نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو نفع نہیں ملا, ان کی ہٹ دھرمی تھی, ان کا تکبر تھا, ان کا تعصب تھا, ان کا حسد تھا, ان کا دنیا کی محبت میں ڈوب جانا تھا, ان کا نافرمانی کو چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا تھا, جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا. تو طلب اور تڑپ کا معاملہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی طلب عطا فرمائے. 3 منٹ میں آپ کے لیتا ہوں ایک مسئلے پر, باقی اس پر الگ سے ہم جو بھی کچھ جذبات ہیں وہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو کی صورت میں آ جائیں گے. پے در پہ ہمارے ملک کے اوپر حملے چل رہے ہیں, نظریاتی سطح پر, ثقافتی سطح پر, تہذیبی سطح پر, اور اب ہماری شرم و حیا اور ہمارے خاندانی نظام پر حملے. اب ایک اور جناب وہ ایکٹ پاس ہو گیا ہے گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے, اور بڑی خاموشی کے ساتھ یعنی 3 صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی میں تو پیر در پہ وہ پاس ہوتا چلا گیا, اور نیشنل لیول پر جب بات آتی ہے تو پھر سینٹ ہوتی ہے, سینٹ کے بعد صدر مملکت نے سائن کرنا ہوتا ہے. یہ بجٹ کے اجلاس جو چلتے رہے, شور شرابہ بھی چلتا رہا, اور کیا تہذیب ہمارے سیاست دانوں کے سامنے آئی ہے اللہ کی پناہ, اس کے دوران میں بڑی خاموشی سے یہ بل پاس کرایا گیا, شاید کچھ اخبارات سے آپ کو پہنچا ہوگا, اور انگریزی بھی انتہائی ٹیکنیکل اور گاڑی قسم کی, اور جس پارلیمنٹ میں انگوٹے چھاپ بھی پہنچ جاتے ہیں تو ظاہری بات انگریزی تو مشکل معاملہ ہوگا, ہم انگریزی سے کوئی مرعوب نہیں ہیں, لیکن بہرحال ملک کی قومی زبان اردو ہے تو اس کا ترجمہ پیش کیا جا سکتا تھا, جو کہ اور دیگر مواقع پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں آیا. اور ہماری تینوں بڑی سیاسی جماعتیں, پی ٹی آئی ہو اور جناب مسلم لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو اور کراچی والے بھی, کم و بیش خاموش رہے اس کے اوپر, سب نے حمایت کر ڈالی. صرف جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے 2-3 حضرات جو سینٹ میں ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کوئی شور شرابہ کیا, بالکل صحیح کیا کہ گھریلو تشدد رکنا چاہیے. جی گھروں میں کوئی مار دھاڑ ہو رہی ہے, کوئی خون خرابہ ہو رہا ہے تو روکنا چاہیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی, مگر اس کا عنوان بنا کر لگتا ایسا ہے کہ جو کچھ این جی اوز ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں اور فورن فنڈنگ باہر کے پیسوں پر کام کر رہی ہیں, پورا ان کا ایجنڈا سامنے آ رہا ہے. تفصیل میرے پاس موجود ہے, بیان کا موقع نہیں ہے. ایک باپ جو ہے اب اپنے بیٹے اور بیٹی کو کچھ سختی نہیں کر سکتا, منڈا جو مشہور ہے نا کہ 911 کو بیٹا اور بیٹی فون کر دیں گے میرے ابا نے مجھے گھور کر دیکھا ہے, ان کی آزادی میں باپ دخل اندازی نہیں کر سکتا. اگر پاکٹ منی سیٹ ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ بچہ ضائع کر رہا ہے, پاکٹ منی اگر 500 ہے تو 300 نہیں کر سکتا. ایسی 10-15 باتیں اور بھی ہیں. اگر اس میں سے کچھ ہوگا تو باپ کو سزا ہوگی. یہ سزا ایک وہ جی پی ایس کا کڑا پہنانے والی بات بھی ہو سکتی ہے جس کو دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کے تھرو, اور یہ سزا جیل کی بھی ہو سکتی ہے, یہ سزا جرمانے کی بھی ہو سکتی ہے, اور دوسری شادی کا تو ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا بیوی کے سامنے, ورنہ یہ بھی بیوی کو ہراسمنٹ کرنے کا, اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ظلم زیادتی کرنے کا باعث بن جائے گا. تو مجھے بتائیے, جب اتنی پابندی ہے کسی باپ پر لگنی ہے تو نکاح کرنا ہے کسی نے؟ اولاد تو یہ حشر کرے گی. کل جائیے اس ماں باپ سے پوچھئے جو ویسٹرن سوسائٹیز میں روتے ہیں, یہاں سے گئے ہوئے. کل ہی مجھے خبر ایک صاحب نے دی, نام میں نہیں لوں گا, بڑے آدمی ہیں, کہ بھائی صاحب کا عالم یہ ہے, تفصیل میں نہیں بتا سکتا, رو رہے ہیں کہاں کہ ہم بیٹھ گئے, یہ سارے قوانین ہم کو جو ہے وہ, تو نکاح کس نے کرنا ہے پھر؟ اور نکاح نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ گیا گندگی کا ڈھیر. یہ اس بل کے نتائج نکلیں گے, یہ اس بل کے نتائج, اگر اس کی امپلیمنٹیشن پر بات جائے گی. ابھی ایک اختیار ہے وہ صدر مملکت کے پاس, وہ انشاءاللہ شام میں مجھے ریکارڈنگ کرانی, صدر مملکت تک بات پہنچائیں گے, ہوا تو اخبار میں کھلا اشتہار بھی دیں گے. خدا کے بندو, تم اور ہم ان اقدار کو جاننے والے ہیں, اور جہاں یہ اقدار ختم وہاں جو جنازے نکل چکے ان کے شاہد اور گواہ بھی ہم ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے. عجیب بات ہے, اب یہ ریکنسلیشن نہیں ہو پاتی. ایک طرف لباس کے بارے میں بڑا اچھا جملہ آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور دوسری طرف ان کی ناک کے نیچے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے. کہاں گئی وہ اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے بھی کچھ آرا لی گئی، ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا. ابھی مجھے کچھ علماء نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کی بات. تو عجیب مخمصے کا معاملہ کہ وہ باہر کا سارا ایجنڈا، وہ کفریہ سارا ایجنڈا، وہ دجالی تہذیب کا سارا ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے. کیا کیا جائے آخر؟ وہ ہم تو شروع دن سے کہتے ہیں بھائی تحریک کبھی پاکستان کے قیام کے لیے تحریک چلی تھی، اب پاکستان کے استحکام کے لیے تحریک چلنی چاہیے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر. اگر وہ تحریک کے راستے سے ہم نہیں آئیں گے تو بہرحال کچھ لوگوں کے جذبات وہاں جائیں گے جہاں نہیں جانے چاہیے، اور یہ پھر حکمرانوں پر بات آئے گی کہ خود وہ لوگوں کو ٹیمپٹ کرتے ہیں، ٹیمپٹیشنز دیتے ہیں کہ پھر وہ قوانین اپنے ہاتھ میں لیں اور کسی کا گریبان پکڑنے کی کوشش کریں. یہ خود سارا کا سارا ملبہ حکمرانوں پر جائے گا. اس موضوع پر پھر کسی اور موقع پر بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.